الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یہاں سے ان لوگوں کا انجام بد بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے دین کی تکذیب کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو, اللہ کے کلام کی آیات کو, اللہ کے قرآن کی آیات کو سنتے ہیں اور سن کر ان آیات میں تحریف کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, ان آیات کو استہزاء اور مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں, ان آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں, رسالت میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں, ان کے برے انجام کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ, کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کرنے کا یہی مطلب کہ تسلیم نہیں کر لیتے, قبول نہیں کر لیتے, بلکہ ان آیات کی مختلف الٹی سیدھی توجیحات کرتے ہیں, ان آیات کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں. آتیں جو ہے وہ اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, اور ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی مرے گا نہیں, زندہ کا زندہ رہے گا. ان کو پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا, مما ان صدید یتجرعوہ, وہ کسی طرح جیسے کڑوی دوا انسان پیتا ہے, یتجرعوہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا, ولا یکاد یسیغہ, اور وہ اسے خوشگوار محسوس نہیں کرے گا. ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت, اور موت اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایک سیکنڈ اس پر جو عذاب آ رہا ہے, وہ عذاب اگر دنیا میں آتا تو مر جاتا, تو ہر سیکنڈ چاروں طرف سے موت کے اسباب ہیں. وہ ماں ہوا بھی میت لیکن مرنے والا نہیں. یہ حالات آگے آ رہے ہیں میرے بھائیوں, اور ان حالات سے پناہ کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات میں پناہ لے لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. ایمان تو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے, اس ایمان کی قدر کر کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں, اور اللہ کی ایک ایک نافرمانی سے بچیں, اور اللہ کے ایک ایک حکم کی پابندی کریں. اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہم آ جائیں. جو اس پناہ میں آ جائے گا, جو دنیا میں رب مانی والی زندگی گزارے گا, وہ آخرت میں من مانی کرے گا, اور جو دنیا میں من مانی کرے گا آخرت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے رحم و کرم پر ہوگا. پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا, کوئی مدد نہیں کر سکے گا, دوست احباب کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ثم قیل لہم, پھر ان سے کہا جائے گا, اینما کنتم تشرکون من دون اللہ, کہاں ہے وہ سب جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے, کہاں ہے وہ جن کو تم شریک قرار دیتے تھے. قالوا ضلوا عنا, وہ کہیں گے کہ وہ سب گم ہو گئے, ہمارے معبود جن کو ہم پکارتے تھے, جن کی ہم پرستش کرتے تھے, وہ سب گم ہو گئے. نہیں ہے, بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ یوں سمجھو کہ ہم دنیا میں کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے. یہ مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک تاجر ہو, وہ ایک لاکھ پاؤنڈ ایک لاکھ ڈالر کی تجارت شروع کرے, ایک ملین پاؤنڈ کی تجارت شروع کرے, اور چھ مہینے ایک سال کے اندر اندر اپنا پورا کاروبار لپیٹ کر بیٹھ جائے, زیرو ہو جائے بےچارا. بہت اچھے پروسپیکٹس اسے نظر آتے تھے, لیکن بینکرپٹ ہو گیا, دیوالیہ نکل گیا. اب آپ اسے پوچھیں کہ میں آپ کی تجارت کیسے, کہ بس یوں سمجھو کہ تجارت ہم نے کی ہی نہیں ہے. یہ مراد ہے, تجارت تو کی ہے, ایک ملین پاؤنڈ کے ساتھ کھیلتے رہے بارہ مہینے تک, تجارت کرتے رہے, لین دین کرتے رہے, بس یوں سمجھو, چھوڑو بات, اب اس کی تجارت ہم نے کی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کرنا نہ کرنا برابر زیرو ہو گئے ہیں. تو اسی طرح یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے, وہ کہیں گے کہ بس یوں سمجھو کہ ہم بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, ہم نے کسی کی دنیا میں عبادت نہیں کی, وہ تھے ہی نہیں. جن کی عبادت کرتے تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے کسی کی عبادت بھی کی تھی. کذالک یذل اللہ الکافرین, اسی طرح اللہ تعالیٰ بچلاتا ہے کافروں کو, اسی طرح پھنسائے رکھتا ہے کافروں کو. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب ان کے قلوب پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ ضد اور عناد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں, حق کھلتا نہیں ہے, وہ ایسے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن ان کو خود کہنا پڑے گا کہ جو کام ہم کرتے تھے وہ کام کہلانے کے قابل ہی نہیں. اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ عاجزی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ حق کی تلاش نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ تکبر اور تمرد کی زندگی گزارتے تھے, اس لیے کہ وہ کمپلیسنٹ تھے اپنی موجودہ حالت پر اور خوش رہتے تھے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے. وہ بما کنتم تمرحون, اور اس وجہ سے کہ وہ اکڑ کر چلتے تھے, وہ اتراتے تھے. دیکھو میرے بھائیوں, یہاں دو باتیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے لکھی ہے, یہ کفر میں اور شرک میں کیوں رہے اور ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی گئی؟ اس لیے کہ دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے. دو باتیں, اکڑ کر چلنے کے لیے ناحق کی قید نہیں لگائی, بس اتنا کہا کہ نا اکڑ کر چلتے تھے, اور خوشیوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ناحق خوشیاں مناتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اکڑ کر چلنا کبھی بھی حق کے لیے نہیں ہو سکتا, اکڑ کر چلنا کسی صورت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اکڑ کر چلنا ہر حال میں برا ہے, صرف ایک موقع پر اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند ہے, ایک موقع پر صرف, اور وہ تب ہے جبکہ دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترے. اس وقت جب کوئی دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے اکڑ کر چلتا ہے, اللہ کو وہ اکڑ کر چلنا بہت پسند ہے, اس لیے کہ اللہ کے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اکڑ کر چل رہا ہے. اس کے علاوہ باقی اکڑ کر چلنا اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں. ولا تمش فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو اکڑ کر چل رہا ہے, اپنے قدموں کو زور زور سے زمین پر رکھ کر اور سینہ تان کر, تو زمین کو نہ پھاڑ سکے گا نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکے گا, کہاں تک جائے گا؟ 6 فٹ کا انسان ہے,
سینہ تانے گا تو کہاں تک اوپر جائے گا, اور زور زور سے قدم رکھ رہا ہے زمین کو پھاڑ دے گا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے, عبدیت بہت پسند ہے. جو توازو اختیار کرتا ہے, جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اللہ اسے بہت پسند کرتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندوں کی اللہ نے جو صفات بیان فرمائی ہے اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں, ڈر ڈر کے چلتے ہیں. ہر وقت ان کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے, میرے اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں, میرا اللہ کسی وقت بھی مجھے کسی غلطی پر میری پکڑ کر سکتا ہے, میری گرفت کر سکتا ہے. جو جتنا بڑا ہوگا اس میں اتنی ہی زیادہ توازو ہوگی. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء, انبیاء میں سے تم مجھے بڑا مت بتلاؤ, یہ مت کہو کہ میں بہت بڑا, میں سب سے اونچا, یعنی توازو. حالانکہ آپ سب سے بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا تفضلونی علی یونس ابن متى, تم یہ مت کہو کہ میں یونس سے افضل ہوں اور بڑا ہوں, حالانکہ آپ سب سے بڑے ہیں. حضرت گنگوہی قدس سرہ جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو طلبا نے اشکال کیا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے تھے, اس کے باوجود بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یونس سے مجھے بڑا مت کہو. تو حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کا یہ ارشاد فرمانا ہی یہ بتلا رہا ہے کہ آپ بڑے تھے. تو طلبا نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. حضرت گنگوہی نے پھر مقرر ارشاد فرمایا کہ آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں یونس سے چھوٹا ہوں اور یونس سے بڑا نہیں ہوں, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بڑے ہیں. طلبا نے کہا کہ نہیں حضرت, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے, مثال سے سمجھو, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس مجمع میں میری حیثیت اور میرا پوزیشن کیا ہے؟ تو طلبا علماء سب بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت آپ سے افضل تو کوئی نہیں, آپ سب سے اعلیٰ, سب سے افضل اس مجمع میں. تو حضرت نے ٹھنڈا سانس لیا اور گردن جھکا لی اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم رشید احمد اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے. اس سے طلبا سمجھ گئے کہ اچھا, جو بڑا ہوتا ہے اس کے قلب کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اس مسجد میں مالک سے بدتر کوئی نہیں, اور جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ مالک سے بہتر ہے. یہ خبر اس زمانے کے کسی دوسرے بزرگ کو پہنچی کہ مالک بن دینار نے تو آج مسجد میں یہ ارشاد فرمایا. تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسی چیز نے تو مالک کو دلوں کا مالک بنا رکھا ہے. آدمی کے اندر عبدیت آ جائے, توازو آ جائے, ہم اپنے آپ کو جتنا مٹائیں گے اتنا ہی اللہ ہمیں روشن کرے گا, اتنا ہی ہمیں اللہ بلند کرے گا. ہم اپنی نگاہوں میں جتنے چھوٹے بنیں گے لوگوں کی نگاہوں میں اتنے ہی بڑے, اور ہم اپنی نگاہوں میں جتنے بڑے ہوں گے لوگوں کی نگاہوں میں اتنے ہی چھوٹے. اس لیے کہ جو اپنی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں بڑا, اور جو اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں چھوٹا, اور جو خدا کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے وہ پوری مخلوق کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک اکڑ کر چلنے کی بات ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں. اگر ہمارے پاس حسن و جمال ہے, اگر ہمارے پاس علم ہے, اگر ہمارے پاس کرسی ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ جو چاہے تو قطرے قطرہ کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال, آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے. جب وہ چاہیں تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دے, اور جب وہ چاہے تو فرعون کو تخت مصر سے اتار کر سمندر میں غرق کر دے. سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے. جب ان کا دیا ہوا ہے تو ہم اترائے کیوں؟ اب رہی بات خوشی, خوشی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک خوشی حق والی بھی ہے, اور پتہ یہ چلا کہ حق والی خوشی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ محمود ہے, مستحب ہے, اس پر ثواب ملتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ناحق خوشی کسے کہتے ہیں اور حق والی خوشی کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے, اس نعمت پر انسان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت اور اپنی محنت کے بل بوتے پر اس کو کمایا ہے, اور اب وہ خوشیاں منا کر اس طاقت کو اور اس کمال کو اور اس نعمت کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے. یہ ہے ناحق خوشی. مثلا پیسے ہیں, دولت ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے, سینما پہ خرچ کر رہا ہے, ٹی وی ویڈیو پہ خرچ کر رہا ہے, فضول خرچی ہو رہی ہے, کلبوں میں جا رہا ہے, شراب پہ خرچ ہو رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، یہ تو ہے ناحق خوشی. اور حق والی خوشی کسے کہتے ہیں؟ پیسے ہیں، خوب محنت بھی کی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، اللہ نے مجھے عقل دی تھی، اللہ نے مجھے اپرچونٹیز دی. یہی تجارت دوسرے لوگ بھی تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو اتنی برکت نہیں ہوئی جتنی مجھے ہوئی. معلوم ہوا کہ دینے والا اللہ ہی ہے. جب اللہ ہی نے دیا ہے تو مجھے شکر کرنا چاہیے، اور ایک ایک پینے کا حساب کر کے ان راستوں میں خرچ کرنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب وہ حلال روزی کھا رہا ہے، حلال فروٹ کھا رہا ہے، حلال کاموں میں خرچ کرتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اور بہت خوشی خوشی جاتا ہے، اس لیے کہ پیسے ہیں، خرچ کر رہا ہے اللہ کا فضل مان کر، اور غریبوں کو بلاتا ہے، ناداروں کو بلاتا ہے، ان کو کھلا کر خوش ہوتا ہے. یہ جو خوشی ہے یہ جائز خوشی ہے. تو جو ناحق خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کو ناراض ہوتا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جو حق والی خوشیاں ہیں وہ تو انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، نجات کا ذریعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت تو ریا نہیں ہوتی، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اپنے لیے، لیکن نماز سے جب فارغ ہوتا ہوں تو مجھے دل میں خوشی بہت ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی آج، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے کوئی کام کیا. تو یہ ریا تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کا مومن بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اسے دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک آخرت میں، ایک دنیا میں. نیک عمل کرتا ہے اور اس کو جو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ ناحق خوشی نہیں ہے، یہ خوشی کہ میں نے میرے رب کو راضی کرنے کے لیے آج ایک کام کیا، نظر نیچی کر لی. 25 آدمیوں کو کہتا نہیں ہے کہ آج نامحرم کو دیکھنے کے بجائے میں نے نگاہ نیچی کر لی، لیکن اندر اندر بہت خوش ہوتا ہے، یہ اندر اندر بہت خوش ہوتا ہے. اور اگر کسی کو کہتا بھی ہے تو اللہ کے فضل میں ڈوب کر تحدیث بن نعمت کے طور پر ان خوشیوں سے منع نہیں کیا ہے. ناحق خوشی غرور تکبر کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر جب کوئی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، یا یہ کہ ناجائز خوشی میں، اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ اکڑ کر چلتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں تم داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اور حق بات کو قبول نہ کرنا. اب آگے جو ہے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ فصبر، آپ صبر کیجیے، ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور آپ فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں ہم ان پر عذاب نازل کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ان پر عذاب نازل کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کے انتقال کے بعد، جب ان کی روح نکلے گی اس کے بعد یقیناً ان کو عذاب ہوگا. اس لیے اگر کوئی مسلمانوں کو ستاتا ہے، کوئی ظالم کسی مظلوم کو ستاتا ہے، اور پوری زندگی اس کی عیاشی میں گزر جاتی ہے، اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چھوٹ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے گرفتار مصیبت کرتے ہیں جس کے ساتھ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو شفقت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، کہ اسے میں دنیا میں مصیبت میں گرفتار کروں تو شاید حق کو قبول کر لے. لیکن جسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے، اسے دنیا میں مصیبت میں نہیں ڈالتے، اسے موت تک چانس دیتے ہیں، رسپائٹ دیتے ہیں، اور جب موت آتی ہے اس وقت اچھی گرفت میں لے لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس اگر ہم آپ کو دکھائیں وہ کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں اور عذاب نہ اترے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی عذاب نہ اترے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، جب یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے تب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے. اور یہ جو آپ سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو فلاں معجزہ دکھائیں، فلاں معجزہ دکھائیں، فلاں معجزہ دکھائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا ہم نے تفصیلی حال آپ کے سامنے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے. اور ان میں سے ہر ایک کی حالت یہ تھی کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی رسول معجزہ لے کر نہیں آیا ہے، لہذا آپ بھی ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اور رہی بات یہ کہ اتمام حجت کے لیے تو بہت معجزہ آپ دکھلا چکے ہیں، شک قمر کا معجزہ آپ نے ان کو دکھایا، اور آپ کی مٹھی میں کنکر نے گواہی دی آپ کی نبوت کی، اور درخت چل کر آپ کے پاس آیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب صبر کیجیے، ان کی الٹی سیدھی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجیے، ان کے پروپاگنڈا سے متاثر نہ ہو جائیے، کام کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان پر محنت کیجیے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ باطل کو لے کر چلنے والے اس موقع پر اپنے نقصان کو دیکھ لیں گے۔ بس میرے بھائیو، قرآن مجید کی یہی ہمیں تلقین ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، دنیا ہی میں حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے، حق والے کسی نہ کسی دن غلبہ پاتے ہیں اور باطل والے ہمیشہ شکست کھاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو حق اور باطل واضح ہو ہی جائے گا۔ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں سچا نبی دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین دین دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور خوب کوشش کرنی چاہیے کہ پورے پورے دین پر ہم چلنے والے بن جائیں، عقائد ہمارے درست ہوں، عبادات ہماری ٹھیک ہوں، معاملات میں پختگی ہوں، معاشرت کا خیال ہو، اس میں اخلاق کی فکر ہو، ظاہر اور باطن کی اصلاح کی فکر ہو، سیکھتے چلے جائیں، عمل کرتے چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب عاجزی ہو، اور اللہ سے بار بار یہ دعا کی جائے گی، اللہ ہم تو نکمے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ولایت نصیب ہو، لیکن آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ سب کو ولایت کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجئے، آپ ہمیں پورے پورے دین میں داخل کر دیجئے، اور آپ ہمیں ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام نصیب کر دیجئے۔ دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔